الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، گزشتہ روز ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 معارف القرآن سے ترجمہ، خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل پڑھ کر سنائے تھے. آج اس کی اگلی آیت نمبر 12 پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر خلاصہ تفسیر اور اس کے معارف و مسائل بیان کیے جائیں گے. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیتوں میں ہماری بعض برائیوں کا تذکرہ ہے، جو برائیاں ہمارے اندر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے مکمل اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. دیکھیے نا آواز صحیح کی جنا اتنی گونج رہی ہے. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اے ایمان والو بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے. مقرر بازی تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو. بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گھن آتا ہے تم کو اس سے. اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس لیے ظن اور گمان کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے اقسام کے احکام کی تحقیق کر لو کہ کون سا گمان جائز ہے کون سا ناجائز، پھر جائز کی حد تک رہو، اور کسی کے عیب کا سراغ نہ لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. آگے غیبت کی مذمت ہے، آگے غیبت کی مذمت ہے کہ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ضرور برا سمجھتے ہو، تو سمجھ لو کہ کسی بھائی کی غیبت بھی اسی کے مشابہ ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، غیبت چھوڑ دو، توبہ کر لو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. معارف و مسائل، یہ آیت بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے. اس میں بھی تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اول ظن یعنی گمان، جس کی تفصیل آگے آتی ہے. دوسرے تجسس یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا، تحقیق کرنا کسی کے بارے میں. تیسرے غیبت یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار ہوتی. پہلی چیز یعنی ظن کے معنی گمان غالب کے ہیں. اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں. تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچے. یہ ہمارے ذمہ ہو گیا تحقیق کرنا، اور جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کے پاس بھی نہ جائے. علماء فقہا نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. قرطبی نے فرمایا کہ ظن سے مراد اس جگہ تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام عیب یا گناہ کا لگانا. امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن یعنی گمان کی چار قسمیں ہیں، ایک حرام ہے، دوسری مأمور بھی اور واجب ہے یعنی وہ گمان کرنا ضروری ہے، اور تیسری مستحب اور مندوب ہے، اور چوتھی مباح اور جائز. ظن حرام یہ ہے یعنی جو گمان کرنا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا. یا مصیبت ہی میں رکھے گا، اس طرح کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، یعنی اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ چاہے جو گمان رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں، ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد بے اتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے، اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے، وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے باہمی تنازعات اور مقدمات کے فیصلے میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا واجب اور ضروری ہے، اور اس خاص معاملے کے لیے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں، تو ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، اگرچہ یہ امکان اور احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو، اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہی ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جا سکے، وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے، یعنی جہاں پر کہیں سفر میں ہیں اور قبلہ نہیں معلوم، کعبہ کس طرف ہے نہیں معلوم، تو اپنا جو گمان غالب ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس قسم کے گمان جو ہیں یہ واجب ہیں، ان پر عمل کرنا۔ اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا واجب ہو تو اس کی ضائع شدہ چیز کی قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور ظن مباح ایسا ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ تین پڑھی ہیں یا چار، تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے، یعنی تین رکعت قرار دے کر چوتھی پڑھ لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور ظن مستحب اور مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، اس میں حسن ظن بالمؤمنین کی تاکید آئی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسا کرے جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح رکھے، گمان کے اوپر معاملہ نہ کرے بلکہ معاملات کو صحیح رکھے تاکہ کسی سے معاملہ خراب نہ ہو، بغیر قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالے نہ کرے، نہ یہ کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر کرے، یعنی اپنے معاملے کو صحیح رکھنا، درست رکھنا۔ بعض لوگوں کی کوئی چیز گھر میں غائب ہو جاتی ہے تو وہ کام والوں پر الزام لگا دیتے ہیں، پھر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں کہ انہوں نے چرایا ہوگا، تو اس میں غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو صحیح جگہ نہیں رکھا اور دوسرے سے بدزنی کی، تو اس کا گناہ ملے گا، جبکہ یقین نہیں ہے تو بغیر یقین کے الزام لگانا یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ دوسرے سے بدزنی یا بدگمانی کی صورت یہ ہے کہ ہم اسے چور نہیں سمجھیں گے، لیکن اپنی چیز کو صحیح جگہ پر، محفوظ جگہ پر رکھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتے، یہ ہے اصل بات کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اس قول کا بھی مطلب یہی ہے۔ دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے، تجسس، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا۔ اس میں دو قراتیں ہیں، ایک لا تجسسو بالجیم اور دوسرے لا تحسسو بالحا، یعنی ہا کے ساتھ بھی صحیح ہے اور جیم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ دونوں لفظ آئے ہیں، ارشاد ہے لا تجسسو ولا تحسسو، اور ان دونوں لفظوں کے معنی قریب قریب ہیں۔ افرج نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجیم کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، اور تجسس بالحاء مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے۔ سورہ یوسف میں تحسسو من یوسف و اخیہ اسی معنی کے لیے آیا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کے جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں نہیں ہونا چاہیے، کھوج سراغ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ کیا کیا گڑبڑ کر رہا ہے، بلکہ اگر ایسا کیا تو خدا تعالیٰ پھر اس کے عیب تلاش کر کے اس کو لوگوں میں مشغول کر دے گا۔ بھائی کان کھول کے سنو، بیان القرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے، البتہ اگر کسی سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے یعنی نقصان پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔ یعنی کوئی آدمی کا پتہ چل جائے کہ یہ کسی کے نقصان کی تدبیر کر رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے، اسکیم بنا رہا ہے، تو اس کی اس بات کو سن لینا جائز ہے، اور پھر جس کے خلاف وہ تدبیر کر رہا ہے اس کو بتا بھی دینا چاہیے۔ تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، اگرچہ وہ سچی ہی بات کیوں نہ ہو، کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تو تہمت ہے جس کی حرمت یعنی حرام کرنا الگ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنجدہ بات کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لمز میں داخل ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا لمز، کہ کسی کو عیب لگانا اور اس کی جو ہے وہ ایک منٹ ہاں تلمیزو سے ہے لمز، لمز کے معنی کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے کے، مقصد یہ ہے کہ کسی کی نہ پیچھے برائی کرنا جائز ہے اور نہ ہی سامنے اس کی برائی کرنا جائز ہے کہ اس کو اس سے رنج ہوگا، یہ لفظ میں داخل ہے کہ سامنے کسی کی حقارت کرنا اور اس کا عیب نکالنا، اس کو بیان کرنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اس آیت نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین اور تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل اور مشابہ قرار دیا ہے، اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے، یعنی سامنے بھی برائی کرنا ایسا ہے لوگوں کے اندر کہ اس کے جیسے کہ زندہ انسان کا گوشت کھایا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے اور اس کو ٹوکنا ہو تو الگ تنہائی میں اور اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے اس کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے اندر یہ دیکھیے بات تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، یہ تو طریقہ ٹھیک ہے خیر خواہی کا ہے بھلائی کا ہے، لیکن کسی کے سامنے اس کو ذلیل کرنا یا کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا دونوں حرام ہے۔ اس کو قرآن پاک میں بلفظ لمس تعبیر کر کے حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا لا تلمزوا انفسکم، آگے آئے گا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور وہ آدمی غائب ہوا اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے اور اس کی تحقیر ہو، یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے، کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی، مگر جیسا کہ مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی خست اور دناعت کا کام ہے، اسی طرح غیبت بھی حرام ہے اور خست اور دناعت بھی، کہ پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کو حرام ہونے کا بیان ہے، مگر غیبت کا حرام ہونا زیادہ اہتمام فرمایا گیا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خست اور دناعت کو واضح فرمایا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے، مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے، اور مدافعت کے خطرے سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور وہ عادتاً زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا، بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں، ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہو جاتا ہے، اور اس میں مبتلا بھی بہت لوگ ہیں، اس لیے غیبت کی حرمت زیادہ مؤکد کی گئی ہے، اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سنے وہ اپنے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے، اور مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے سے پرہیز کرے، کیونکہ غیبت کا بقصد و اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک زنگی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اللہم احفظنا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق تعالیٰ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، بندے کا حق بھی ضائع ہوتا ہے، اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرانا ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک تو وہ حق العبد یعنی بندے کا حق نہیں ہوتی، اس لیے اس سے معافی کی ضرورت نہیں ہے، مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں گو اس شخص سے معافی مانگنا تو ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب یعنی اپنے کو جھٹلانا، بتانا کہ اس کا انکار کرنا کہ میں نے جو غیبت کی تھی وہ میں نے غلط کی تھی، یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ شخص مر گیا ہے جس کی غیبت کی تھی یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارۃ الغیبۃ ان یستغفر لمن اغتابہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ بچے اور مجنوں اور کافر ذمے کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایذا بھی حرام ہے اور کافر حربی ہیں، اگرچہ ان کی ایذا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔ غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے فعل یا اشارے سے بھی ہوتی ہے، جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے، یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے، مثلا کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں، بشرطے کہ وہ ضرورت اور مصلحت شرعاً معتبر ہو، یعنی اس کا فیصلہ علماء کر سکتے ہیں، ہم بذات خود نہ کریں، علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ غیبت جائز ہے یا نہیں۔ جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے، یا کسی کی اولاد اور بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعے کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لیے صورت واقعہ کا اظہار، یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتلانا، یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لیے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو شخص سب کے سامنے کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق و فجور کو خود ظاہر کرتا پھرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں ہوگا، مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بنا پر یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ سب مسائل بیان و قرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کیے گئے ہیں، اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیر نہ ہو، بلکہ کسی ضرورت اور مجبوری سے ذکر کیا گیا ہو تب اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرز عودا بین یدیہ وآخر الى جنبه وآخر ابعد فقال اتدرون ما هذا؟ قال اللہ ورسوله اعلم، قال هذا الانسان وهذا الاجل، اراه قال وهذا الامل، فيتعاطى الامل فلحقه الاجل دون الامل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی زمین میں گاڑی، پھر ایک لکڑی اس لکڑی کے پہلو میں، اور ایک لکڑی ان سے بہت دور نصب کی، اور پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکڑی یعنی پہلی لکڑی انسان ہے، اور یہ لکڑی دوسری جو اس کے پہلو میں ہے اس کی موت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تیسری لکڑی کی نسبت میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ امید ہے، انسان امید اور آرزوؤں میں گرفتار رہتا ہے کہ موت آرزوؤں کے ختم ہونے سے پہلے آ جاتی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں پس امیدوں کے ساتھ پوری طرح عمل کی فکر محنت بھی کرتا رہے تاکہ موت جب آئے تو عمل کی حسرت نہ رہے اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ آج کل ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں۔ پھر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق یعنی طائف کے سفر سے واپسی پر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے، اور آپ عکاظ اور دیگر بازاروں میں جو عرب کے تھے جاتے اور دعوت کرتے مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کی، انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عن قریب پیدا ہوں گے اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے، یعنی انصار کو قتل کریں گے، یہود دھمکیاں دیتے تھے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا یہود ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملے، اور 6 آدمی ان میں سے مشرف بہ اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ آئندہ سال ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچا۔ اگلے سال کے نبوت سے 12 سال تھا، 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی، 5 پہلوں میں کے اور 7 اور، اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی، اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطے تعلیم قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدینہ کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن اور شرائع اور دعوت اسلام کی، اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رمضان مبارک کے مہینے کی گھڑیاں، اے اللہ ایک گھڑی کی ہمیں قدر و قیمت نصیب فرما. اللہ گناہ سے 100% حفاظت فرما. اللہ گناہ سے 100% حفاظت فرما. یا اللہ گناہ سے 100% حفاظت فرما دے. اے اللہ گناہوں کو معافی فرما دے. ہمارے ایک سلسلے کے دوست ہیں، بہت ہی زیادہ کوئی سخت پریشانی ان پر آ گئی ہے. دعا کے لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجیے اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرمائے، اور جلد از جلد اللہ ان کے لیے آسانی اور دروازہ کھول دے آسانی کا، اور جلد از جلد اللہ ان کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے. ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں دونوں، اے اللہ سب کے سب گھر والوں کو اللہ ہم سکون اور چین نصیب فرما. عافیت دارین اور فلاح دارین ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.